بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی اپنے مکان سے نکلے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان میں، یعنی ایک طرف حضرت ابو بکر چل رہے تھے، دوسری طرف حضرت عمر تھے، اور درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیئت کے متعلق ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعثو، قیامت کے دن ہم اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام کا آخری سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے باہر تشریف لائیں گے، پھر آپ کے پڑوس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے تو وہ دونوں اپنی قبر سے نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اور پھر باقی قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. گویا قیامت کے دن جو منظر پیش آنے والا ہے، اس منظر کی دنیا میں ایک شکل، شباہت، تصویر کشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس حدیث میں دونوں کی فضیلت آ گئی، حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی آ گئی، حضرت عمر کی فضیلت بھی آ گئی، دونوں حضرات کی فضیلت کا اس بات ہو گیا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتیوں کے اندر جو کہول ہوں گے، یہ دونوں ان کے سردار ہوں گے. اگلے اور پچھلوں میں، نبیوں کے سوا اور رسولوں کے سوا، اس لیے کہ انبیاء کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، رسولوں کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے، تو ان کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر کا درجہ ہے. پیچھے ایک روایت میں اس کی توضیحات گزر چکی. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری نظر کے اندر محبوب حضرت عائشہ ہے. پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون، تو کہا عائشہ کے ابا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. گویا اس حدیث شریف میں باپ بیٹی دونوں کی ایک ساتھ فضیلت ثابت ہوئی. یہاں ایک ضابطے کی بات سمجھنی چاہیے کہ محبت بدلتی رہتی ہے. اشخاص کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے. نمبر ایک، کبھی اصول فروع کل جز نسبی رشتے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. ایک باپ ہے، دوسری اس کی اولاد ہے، اولاد ہے دوسرے اس کے باپ دادا نانا ہے، تو اصول فروع کل اور جز ہونے کی بنیاد پر بھی محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو محبت تھی، یہ کل اور جز والی، کہ حضور کل ہے، اصل ہے، حضرت فاطمہ جزو ہے، فرع ہے. اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. نمبر دو، محبت کا ایک دوسرا سبب ہے احسان. حسن سلوک کی بنیاد پر محبت. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی، حضرت خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی، وہ ان کے احسانات کی وجہ سے تھی کہ حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے اپنے مال کے خزانے کھول دیے. صدیق اکبر نے بھی اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مقدار میں وقف کر دیا. ان کے احسانات اور کچھ ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں احسانات کے ساتھ ساتھ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کے ساتھ بڑی محبت تھی. نمبر تین، بعض مرتبہ محبت حسن و جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسے کہ عام متن دنیا میں شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے محبت کرے حسن جمال کی بنیاد کے اوپر. نمبر چار، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ، اعلائے کلمۃ اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد کے اوپر محبت، کہ بھائی یہ دین کے لیے بڑی قربانی دیتے ہیں، اشاعت دین کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، حفاظت دین کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، تبلیغ دین، احیاء سنت کے لیے ان کی بڑی محنت ہے. اس بنیاد کے اوپر بھی محبت، جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کو محبت تھی، اور بھی دوسرے صحابہ جنہوں نے مختلف مواقع پر خصوصی کارنامے انجام دیے، ان کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، یہ ان کی دین کے لیے جد و جہد قربانیوں کی بنیاد پر تھی. نمبر پانچ، بعض مرتبہ علمی کمالات کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے علمی کمالات کی وجہ سے، کہ علم کی ایک وافر ترین مقدار آپ نے حاصل کر لی اور بڑے علوم کا مجموعہ آپ لوگ بن چکے ہو، اس بنیاد پر آپ سے محبت. تو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ایک وجہ ان حضرات کا وفور علم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ ہیں اسباب مختلفہ محبت کی بنیاد کے. تو یہ بھی سب محبت کی بنیادیں بنتی ہے. اب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے, ایک تو زوجیت کی بنیاد پر, نمبر دو آپ کے نکاح میں آنے والی یہی ایک باقیرہ زوجہ ہے, نمبر تین صدقہ اور خیرات میں بھی بہت آگے تھی, نمبر چار سمجھ علم اور دین کی حضرت عائشہ میں بہت زیادہ تھی, نمبر پانچ ان کی عفت پر باری تعالیٰ نے شہادت دی, نمبر چھ ان کے والد کے احسانات, یہ سب جو ہے اسباب تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت کے. جی ہاں, دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بیان کے اندر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 30 سال قبل پیدا ہوئے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت 40 سال کی عمر میں ہوئی. گویا حضرت عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں قریب قریب 10 سال کا تفاوت تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 10 سال کے بعد اور بعثت نبوی سے 30 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. سن 23 ہجری ماہ ذی الحجہ, ایک قول کے مطابق 26 تاریخ کو فیروز ابو لؤلؤ مجوسی غلام کے ہاتھ سے شدید زخمی ہوئے, اور 24 ہجری شروع محرم کی تاریخ میں شہادت سے مالا مال ہوئے. 63 سال کی آپ نے عمر پائی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 10 سال 5 مہینے مسند خلافت سنبھالنے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی, اور آپ نے بڑے اونچے کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ قرآن مجید کی 17 یا 30 31 کے قریب آیات باری تعالیٰ نے آپ کی چاہت رائے مشورے پر نازل فرمائی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور حضرت عمر کی رائے دونوں موافق تھے, اور ان کے منشا اور چاہت پر قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی, اور ایسے لوگوں کو محدث کہا جاتا ہے, یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے حق بات کا الہام کیا جاوے اور مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کے بارے میں صحیح رائے کا القاء کیا جاوے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا تھا. جی
قال حدثنا عشير بن محمد قال حدثنا بشار قال اخبرني
یہ عبداللہ ابن شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کی نظر میں محبوب کون تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھے. پھر میں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے یہاں تیسرا نمبر حضرت عائشہ نے حضرت ابو عبیدہ کو دیا. یہاں وہ اصول یاد رکھنے کا, محبوبیت کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں. کسی وجہ سے کسی سے محبت ہونا یہ کلی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ کو تیسرے نمبر پر ذکر کرنا دین اسلام کی اشاعت کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ کے مبارک ہاتھوں پر شام کا بڑا علاقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح فرمایا اور امین و ہاذہ الامہ کا لقب ان کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. باقی دیگر نصوص کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تیسرا نمبر حضرت عثمان کا, چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اشاعت دین کے لیے قربانیاں اور اسلام لانے کے اعتبار سے قدیم الاسلام ہے ابو عبیدہ, اور امین والا لقب اس بنیاد پر یہاں ان کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا. تو محبت کی کچھ وجہ ترجیح ابو عبیدہ میں تھی, اس کی وجہ سے حضرات خطنین عثمان و علی پر ان کو کلی فضیلت حاصل نہیں ہو جایا کرتی. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد, آسمان والے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے پر. بعض روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, جو مجمع حضور کے پاس موجود تھا انہوں نے بھی نعرہ لگایا صحابہ کا, اور اہل اس آسمان نے بھی ملائکہ نے بھی فرحت خوشی کو بڑی پیمانے کے اوپر ظاہر کیا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر. یہ اندازہ لگاؤ کہ ان کے اسلام کی برکت سے مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو کیسی قوت نصیب ہوئی کہ کہ اس قوت نصیب ہونے پر اہل سماوات خوشی محسوس کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی سب سے پہلے حضرت عمر سے مصافحہ فرمائیں گے. حق سے مراد لے لو حق سبحانہ وتعالی. سب سے پہلے حضرت عمر سے مصافحہ کریں گے. نمبر دو، حق سے مراد لے لو وہ فرشتہ جو دلوں میں حق بات کا الہام کرتا ہے، کہ حق بات کا الہام کرنے والا فرشتہ سب سے پہلے حضرت عمر سے مصافحہ کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ حق بات کا الہام حضرت عمر کے دل میں کرتا ہے، بعد میں باقی لوگوں کے دلوں کے اندر الہام کرتا ہے. نمبر تین، حق سے باطل کی ضد مراد ہے، کہ حق بات سب سے پہلے عمر سے مصافحہ کرتی ہے، یعنی دوسرے آدمی کوئی حق بات بتلاوے اس سے پہلے حضرت عمر حق بات کا مشورہ دیتے، حق بات کی رائے دیتے ہیں، حق بات کا مشورہ دیتے ہیں. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت. پھر فرمایا، وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے حق ان کو سلام کرتے ہیں. وہی تینوں مطلب حق کے یہاں لے لو، اور سلام کرنے کا مطلب لے لینے کا کہ حق بات حضرت عمر کے سامنے آ جاتی ہے سب سے پہلے، یا یہ کہ میدان قیامت میں اللہ تعالی حق چیزوں کو ایک شکل دیں گے اور وہ حضرت عمر کے پاس سامنے سے آ کر کے سلام کرے گی. اور حضرت عمر وہ آدمی ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے حق ان کو جنت میں داخل کرے گا. یہ ہو گیا روایت کا مضمون، لیکن اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے. داؤد ابن عطا نام کے ایک شخص ہے، انہوں نے بڑی گڑبڑیاں کر رکھی ہے، اس کے لیے منکرن جدہ ہے یا موضوع ہے، سنت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بھی، چونکہ اس میں تو حضرت عمر کی فضیلت انبیاء سے بھی آگے نکل گئی ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرماؤ، اسلام کو نصرت عطا فرماؤ، خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس دعا کا ایک مطلب یہ ہے کہ عمر ایمان لے آوے تو اسلام کی عزت کا ذریعہ بن جاوے، کفار پر غلبے کا ذریعہ بن جاوے. اور ہوا بھی ایسا، حضرت عمر کے ایمان لانے تک لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر ایمان لے آئے، علن اعلان نماز شروع ہو گئی. ان کے ایمان لاتے ہی عجیب برکت ظاہر ہو گئی، علن اعلان نماز شروع ہو گئی. اب حضرت عائشہ یہ روایت نقل کرتی ہے. حضرت عائشہ یہ روایت دو احتمال ہے. پہلا احتمال تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے سنا اور یہ روایت نقل کی. گرچہ انہوں نے کس صحابی سے سنا وہ ذکر نہیں کیا، لیکن مراسیل صحابہ حجت ہے. اسی لیے حضرت عائشہ کا اس طریقے سے بیان کرنا کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ نبوت ملنے کے چھٹے سال میں حضرت عمر ایمان لائے، اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر مشکل سے 21 سال کی رہی ہوگی. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو حضور دعا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ نے ڈائریکٹ حضور سے سنی ہی نہیں ہے، چونکہ وہ تو 21 سال کی تھی جب حضرت عمر ایمان لا رہے تھے. یقیناً انہوں نے کسی اور سے یہ دعا سنی ہے کہ حضور حضرت عمر کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا. ایک احتمال یہ. دوسرا احتمال روایت میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرما لیا، اس کے بعد حضور کی یہ دعا ہے. تب دعا کا مطلب کیا نکلے گا کہ آئندہ زمانے میں عمر کے ذریعے سے آپ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری اور قائم فرمائیے. تو یوں کہا جائے گا کہ حضرت عائشہ نے یہ دعا بلا واسطہ حضور سے سنی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، ہجرت سے پہلے پہلے نکاح ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ دعا سنی. اب روایت کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ آئندہ دور میں عمر کے ذریعے سے بہت ساری اسلامی فتوحات آپ کروائیے. یہ ہے اس دعا کا خلاصہ. یہ دونوں احتمال ہے اس دعا کے بارے میں. جی یہ عبداللہ ابن سلیمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. دیکھیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی یوں فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین عمر ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں کہ تمام لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر. حضرت علی تو یہ فرمائے، نہیں وہ جلیبی والے کہوے کہ نہیں عمر اور ابو بکر دونوں نعوذ باللہ کافر تھے تو وہ حب علی ہوا کہ بغض علی ہوا؟ علی تو محبت رکھے اور شیخین کی فضیلت کی بات کرے. چلو فذكرت یہ خواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ہم کو ایک خواب سنایا. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, اس لیے یہ خواب وحی ہے. کیا دیکھا؟ بینما بینا انا نائم, اس درمیان کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کہ ایک عورت محل کے بازو میں وضو کر رہی ہے. محل ہے, محل کے قریب میں ایک باغ ہے, باغ میں ایک ندی ہے اور اس ندی کے اوپر ایک عورت وضو کر رہی ہے. اب چونکہ وہ ندی محل کے باغ کے بالکل قریب ہے, اسی لیے حدیث شریف میں الا جنب قصرین کی تعبیر آئی. اب جنت میں وضو کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, جنت میں وضو ہے برائے نظافت, مزید صفائی حاصل کرنے کے واسطے. نمبر دو, دنیا میں جس عبادت کی رغبت رچی بسی ہوئی تھی وہ رغبت جنت کے اندر بھی رونما ہوگی, ظاہر ہوگی. اب دنیا میں رغبت ہے نماز کی, وضو کی, تو جنت کے اندر بھی اس کی رغبت رونما اور ظاہر ہوگی. اور جنت کے اندر بندہ جو عبادت کرے گا یہ عبادت برائے لذت ہوگی, برائے تکلیف احکام شرعیہ نہیں. کہ احکام شرعیہ کا مکلف بن کے بندہ عبادت کرے, بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے بندہ عبادت کرے گا. جیسے کہ اللہ کے بہت سے بندوں کو تلاوت سے شغف ہے تو وہ جنت میں بھی تلاوت کریں گے. جیسے روایتوں میں کہ اہل جنت سورہ مریم اور سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے اور فرحت اور خوشی حاصل کرنے کے لیے تلاوت کریں گے. تو یہ جو وضو کرنا ہوگا یہ وضو مکلف اور احکام شرعیہ کے پیش نظر نہیں, بلکہ دنیا میں جس عبادت کی محبت دل دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے تو اس محبت اور تقاضے کے پیش نظر یہ وضو ہوگا. نمبر تین, اللہ کی تسبیح اور ذکر کی تعظیم کو بتلانا مقصود ہے وضو کے لفظ کے ذریعے سے. نمبر چار, وضو شرعی دنیا میں کرتا تھا اس کی برکت سے یہ جنت میں گیا. جب دنیا میں گیا تو وضو شرعی کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, اس کی برکت سے جنت میں گیا. تو جنت میں جانے کے بعد وضو لغوی کر رہا ہے اپنے حسن و جمال میں اضافہ کرنے کے واسطے. تو یہ دو طرح کا وضو ہو گیا. وضو شرعی دنیا میں وہ دخول جنت کا سبب ہوا. جنت میں وضو لغوی ہے, جنتی اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے انجام دیں گے. اسی لیے کہ جنت میں میل کچیل کوئی چیز نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت دنیا کی بعض عبادتیں جنت میں انجام دیں گے, اور یہ عبادت برائے راحت, برائے لذت, برائے لطف اندوزی ہوگی. تو کہا کہ ایک عورت وضو کر رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ محل کس کا؟ تو مجھے بتلایا اس عورت نے کہ یہ تو عمر کا محل ہے. تو مجھے حضرت عمر کی غیرت ایمانی, غیرت دینی, غیرت طبعی یاد آ گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا کہ بھائی عمر کے گھر میں محل میں جھانکنے کا نہیں. میں پیچھے ہٹ گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر کے حضرت عمر رونے لگے اور عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ میرے حسین محل میں آپ کی نظر اقدس ہو جاتی, آپ کا قدم مبارک ہو جاتا, کتنی اچھی میرے لیے سعادت کی بات ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رونا تواضع کے طور پر تھا, بطور تواضع آپ رونے لگے. چونکہ یہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, تو یہ خواب حضرت عمر کے جنتی ہونے کی قطعی دلیل ہے. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قائد کو چاہیے کہ ساتھیوں کے جذبات کا خیال کرے. دیکھو حضرت عمر کی غیرت کے پیش نظر حضور نے ان کے محل کو نہیں دیکھا, پیچھے ہٹ گئے. تو ساتھیوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, ساتھیوں کی عزت اپنی عزت سمجھے, یہ حضور کا حوصلہ دیکھو. اور صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب و غریب محبت تھی وہ بھی حدیث سے ثابت ہو گئی. کہ حضرت عمر رونے لگے کہ کاش کہ آپ میرے محل میں ایک نظر ڈال دیتے, اس میں قدم رنجا ہو جاتے تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہو جاتی. جی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا یقیناً اللہ تعالی نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر رکھا ہے اور اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت عمر کو اللہ نے ایک درجے کا مقام صدیقیت عطا فرمایا تھا, ایک درجے کا مقام صدیقیت اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا حضرت عمر کو بھی. اور جس کو اللہ کی طرف سے مقام صدیقیت نصیب ہوتا ہے, حق اور سچائی ان کی طبیعت بن جاتی ہے. غلط بات اور غلط کام ان سے صادر ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس مقام صدیقیت کے بعد یہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہو جاتے, لیکن غلط بات اور غلط کام ان سے عامتاً صادر ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ہیں زبان پر حق جاری ہونے کا مطلب. ایسے بھی مومن جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے, گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ثانیہ، آپ کا مزاج حق بات کا ہو گیا تھا اور حق ہی بات آپ کی زبان سے جاری ہوتی تھی اور حق کام ہی آپ کرتے تھے۔ جی دیکھیں، یہاں ایک اصولی بات یاد رکھو، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو اپنی اسانید سے جو روایتیں ملی وہ یہاں انہوں نے ذکر کی ہے، ورنہ ان حضرات کے فضائل اور مناقب میں اس سے بھی زیادہ بڑی اہم روایتیں موجود ہیں۔ تو چونکہ یہ حضرات اپنی سند کا لحاظ رکھتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے نقل کرتے، ورنہ حضرت عمر کی فضیلت میں یہ روایت کچھ کم ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کو مقام نبوت ملتی، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے عمر بھی نبی نہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہو گئی۔ تو جن علماء اور مشائخین نے سیرت خلفائے راشدین پر کام کیا ہے وہ جو ہے ساری روایتیں نقل کرتے ہیں، وہ دیکھ لینا چاہیے ان سلسلے میں آئے ہوئے واقعات وغیرہ بھی۔ باب فضل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی، چاروں خلفائے راشدین قریشی ہے، چاروں قریشی، اور اوپر جا کر سب کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے سب کا۔ حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور ذن نورین آپ کا لقب تھا، اس لیے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، ذن نورین آپ کا لقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیا ہے، حضرت عثمان کی والدہ اروا بنت قریظ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہوتی ہے۔ آپ کی ایک پھوپھی کا نام تھا فضہ، نہیں بیضا، حضور کی ایک پھوپھی کا نام، تو ان کی یہ بیٹی ہے اروا، جو حضرت عثمان کی والدہ ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت عثمان اصحاب فیل والے واقعے کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور حضور کی ولادت با سعادت بھی عام الفیل میں، لہذا یہ 6 سال عمر میں تفاوت رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس وقت ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 36 سال کی تھی، اور حضرت ابوبکر کے دوستوں میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لانے کے بعد جن لوگوں پر محنت کی اس میں 4th نمبر پر حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت صدیق اکبر کی محنت کی برکت سے۔ اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال کی تھی۔ اور عجیب بات، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی شہادت آج تک امت متفق اور متحد نہیں ہو سکی، ان کی شہادت کے اوپر امت میں فتنے کھل گئے، آپسی اختلاف، افتراق، انتشار، آج تک پھر امت جو ہے متفق اور متحد نہیں ہو سکی۔ آپ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال فتوحات کے ہیں، ایک سلس دنیا کے اوپر خلافت اسلامیہ قائم ہو چکی تھی حضرت عثمان کے دور خلافت میں، ہندوستان تک، ये सिंध का इलाका जो उस वक्त के ऊपर गैर मुनकसिम भारत का एक हिस्सा था, वहां तक हुकूमत इस्लामिया आ चुकी थी। नीचे अफ्रीकी ममालिक में भी हुकूमत इस्लामिया पहुंच गई थी। दूर दराज तक इस्लामी ममलकत कायम हो चुकी थी। लेकिन बाद के 6 साल बड़ी साजिशों के आए और हजरत उस्मान को मिस्री बागियों ने बगावत करके शहीद कर डाला, जबकि आप तिलावत में मशगूल थे। और तिलावत के दौरान इस आयत पर पहुंचे, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवा समीउल अलीम, और उसी वक्त पर दुश्मनों ने आपको शहीद किया और आपका खून मुबारक आपके मसहब शरीफ में इसी आयत पर लगा हुआ है। फसयकफीकहुमुल्लाह वाली आयत के ऊपर आपका खून मुबारक लगा हुआ है। वो मसहफे उस्मानी आपने 7 नुस्खे बनवाए थे और उस जमाने के इस्लामी ममलकत के बड़े बड़े शहरों में आपने एक एक नुस्खा भेज दिया था और एक नुस्खा अपने पास रखा था। उसी नुस्खे की तिलावत के दरमियान बागियों ने आप पर हमला किया और आप शहीद हुए थे, और वो मसहब अभी तक मौजूद है दुनिया के अंदर। जी देखी हुई दुनिया की जिल्द अव्वल में उसकी रुईदाद मौजूद है, मसहफ़े उस्मानी के सिलसिले में, वहां आप मुलाहजा फरमा लें। जी हो सकता है जिल्द नंबर में कुछ इश्तिबा हो, बुखारा समरकंद की कारगुजारी में मौजूद है। जी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का कोई न कोई जन्नत में रफीक होता है और मेरे रफीक जन्नत में उस्मान इब्ने अफ्फान है। रफीक किसको कहते हैं? नंबर एक, जो सफर में साथी हो। नंबर 2, मुतलक दोस्त को भी रफीक कहते हैं। इस हदीस शरीफ में हजरत उस्मान को जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक बतलाया गया। उसका ये मतलब नहीं कि हंस रहे कि अकेले उस्मान हुजूर के रफीक फिल जन्ना होंगे, नहीं, मुतअद्दद रुफका होंगे जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनमें एक हजरत उस्मान भी होंगे। तो रिवायत में हसर नहीं है, याद रखना। जी, और ये रिवायत भी सनद के एतबार से बड़ी कमजोर रिवायत है। जी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की हजरत उस्मान के साथ मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। हुजूर ने फरमाया, ए उस्मान, ये जिब्राइल मुझे खबर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मे कुलसुम के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया। गोया कि वो रिश्ता आसमान से तय होकर के आया था, हजरत उस्मान और हजरत उम्मे कुलसुम का। پھر کیا فرمایا؟ حضرت رقیہ کا جو مہر تھا اسی مہر کی مقدار کے اوپر یہ تمہارا رشتہ نکاح اللہ تعالی نے کرا دیا ہے. مثلی صحبتہا, جس طرح تم نے رقیہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ایسا سلوک ام کلثوم کے ساتھ کرنا ہے. یعنی جو اس نے سلوک تمہارا رقیہ کے ساتھ تھا ویسا اس نے سلوک ام کلثوم کے ساتھ بھی کرنا ہے. ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں کے ساتھ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا, ایک کے ساتھ رقیہ کا ایک کے ساتھ ام کلثوم کا, رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی. اتنے میں اسلام آ گیا, ابو لہب کو بڑی عداوت تھی, اسی عداوت کے اندر اس نے طلاق دلوائی اپنے دونوں بیٹوں سے. معلوم ہوا کہ عداوتوں میں طلاق واقع ہوا کرتی ہے, خاندانی عداوتوں میں, دشمنیوں میں. تو ابو لہب نے عداوت میں دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت رقیہ کا حضرت عثمان سے نکاح کرایا. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح کرایا, اسی لیے ذنورین کی بشارت آئی ان کے لیے, فضیلت لقب بن گیا. بعض روایت میں ہے کہ اگر میری ایک کے بعد ایک 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عمر عثمان کے نکاح میں دیتا, حضور نے فرمایا. دوسری کا انتقال ہوا, تیسری سے شادی کراتا, تیسری کا انتقال ہوتا, چوتھی سے شادی کراتا, جی میری 40 بیٹیاں تک ہوتی میں عثمان سے نکاح کراتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب یہاں دو باتیں غور کرنے کی ہے, ایک تو حضرت رقیہ والا مہر. عام متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو مہر تھا وہ جس کو آج کل مہر فاطمی بھی کہتے ہیں, مہر ازواج بھی کہا جاتا ہے, 1532 گرام چاندی والا. دوسری بات یہ کہ مثلی صحبتہا, اس کا مطلب ہے کہ تم نے جیسا حسن سلوک کیا مرحومہ رقیہ کے ساتھ ایسا حسن سلوک ام کلثوم کے ساتھ بھی کرنا ہے. گویا حضرت عثمان کے اندر بڑا حسن سلوک کا جذبہ تھا, اور یہی چیز بن بنیاد بنی ایک کے بعد ایک دوسری بیٹی کے نکاح کے واسطے حسن سلوک. اب یہ جو زوجنا کا لفظ آیا حدیث شریف کے اندر, تو اس کے اندر دونوں توجیہ ہو سکتی ہے کہ آسمان پر نکاح ہو گیا زمین پر رخصتی عمل میں آئی, جیسے فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا. وہاں مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ حضرت زینب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد زمین پر ہوا ہی نہیں, وہ آسمان پر ہی ہو گیا تھا, زمین پر تو صرف رخصتی عمل میں آئی. ویسا ہی یہاں بھی ہوا ہو. اور دوسرا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ رشتہ باقاعدہ طے ہو کر کے اللہ کے یہاں سے آیا, باقی ظاہری ایجاب قبول گواہ یہ ساری کاروائی دنیا کے اندر ہوئی. جی
ثم
یہ جو روایت گزری اس کی سند بھی ڈھیلی ڈھالی ہے. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بڑے فتنے کا تذکرہ فرمایا کہ مستقبل میں ایک فتنہ ہونے والا ہے. فقر ربا, اور فتنہ کوئی بہت دور نہیں, بہت قریب زمانے میں ہونے والا ہے. یہ حضور نے بتلایا کہ مستقبل میں فتنہ ہوگا اور بہت قریب زمانے کے اندر یہ فتنہ رونما ہوگا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی دوران ایک شخص اپنے سر کو ڈھانک کر کے گزرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گزرنے والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اس فتنے کے زمانے میں یہ آدمی ہدایت پر ہوں گے. یعنی یہ جو کپڑا اوڑھ کے تشریف لے جا رہے ہیں یہ شخص فتنے کے زمانے میں ہدایت پر ہوں گے. تو کعب ابن عجرہ کہتے ہیں فوسبت, فوراً میں اٹھا, کون ہے یہ شخص؟ دیکھا وہ تو حضرت عثمان تھے جو سر کے اوپر کپڑا ڈال کے تشریف لے جا رہے تھے. تو میں نے حضرت عثمان کے دونوں بازو پکڑ لیے. رکو, دونوں بازو پکڑ لیے اور پکڑ کر کے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا. کعب بن عجرہ کہتے ہیں, اور متوجہ ہو کر میں نے پوچھا, ہاذا, یہی شخص فتنے کے زمانے کے اندر ہدایت پر ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یہی شخص فتنے کے زمانے میں ہدایت کے اوپر ہوں گے. دیکھو کعب ابن عجرہ کا یہ طرز عمل, یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کی ایک منظر کشی ہے. گویا کہ انہوں نے باقاعدہ وہ ایک منظر کھڑا کیا, حضور یہی شخص فتنے کے دور میں ہدایت پر ہوں گے. حضور نے فرمایا جی ہاں یہ فرمایا. دیکھو یہ فتنہ ہے آپ کی شہادت والا فتنہ, دور پور فتن. اس روایت سے چند باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, مستقبل میں ہونے والے فتنے کی اس میں پیشین گوئی ہے, اور وہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق ثابت ہوئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے, دلیل نبوت ہے. نمبر دو, مستقبل میں ہونے والی پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی ہے تو اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. نمبر تین, فتنے کے دور کے اندر صحیح راہ پر قائم رہنا چاہیے, اس کے بارے میں سبق ہے روایت. نمبر چار, حضرت عثمان کا حق پر ہونا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ حق پر ہوں گے. حضرت عثمان ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا تھا, لوگوں کے ساتھ مل جل بھی بند کر دیا تھا, مکان کا محاصرہ کر لیا تھا حضرت عثمان کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو باغیوں کے خلاف شمشیر اٹھا لیتے, ان کے تائید کرنے والے بھی بڑی تعداد میں تھے, لیکن آپ نے نہیں چاہا کہ حرم نبوی میں خون ریزی ہو اور حرم نبوی کا احترام پامال کیا جائے, یہ آپ نے گوارا نہیں فرمایا. اسی لیے آپ نے सब्र करके जान देना गवारा फरमाया, लेकिन मदीनतुर रसूल के अंदर मुसलमानों में आपस में जंगो जिदाल कत्लो की ताल हो, इस बात को हजरत उस्मान ने गवारा नहीं फरमाया। जी उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है, फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, अगर अल्लाह ताला तुमको इस काम का यानी खिलाफत का कभी वाली और जिम्मेदार बनावे, किसी दिन वाली और जिम्मेदार बनावे, और मुनाफिक लोग आपकी उस कमीज को उतार देना चाहे, यानी आपके पास वो मनसबे खिलाफत को छीन लेना चाहे, जो कमीज अल्लाह ने आपको पहनाई है। देखो इस रिवायत में खिलाफत को कमीज से ताबीर किया गया, कितनी प्यारी तशबीह है रिवायत में, देखो हसीन इस्तियारा है कि मनसबे खिलाफत को कमीज से ताबीर किया कि अल्लाह ताला आपको मनसबे खिलाफत देंगे, आपको कमीज़े खिलाफत पहनाएंगे, और मुनाफिक लोग वो कमीज उतरवाना चाहेंगे यानी आपको खिलाफत से हटाना चाहेंगे, दस्तबरदार करना चाहेंगे। फला तखला हो, तो तुम हटना मत, खिलाफत की कमीज को उतारना मत, छोड़ना मत। तीन मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई। यहां हदीस पूरी हुई। अब नौमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत आयशा से ये रिवायत नकल करते हैं, वो हजरत आयशा को कहते हैं कि हुजूर ने इतनी सरीह बात फरमाई थी हजरत उस्मान को और आपको ये हदीस मालूम थी, तो जिस जमाने में बागियों ने हजरत उस्मान के मकान का मुआसरा किया था उस जमाने में आपको लोगों को ये हदीस बयान करनी चाहिए थी, क्यों आपने उस मौके पर ये हदीस लोगों को बयान नहीं की? तो हजरत आयशा ने क्या फरमाया, फकुल तुली आयशा था, मैंने अर्ज किया कि आयशा मां मना आकी, आपको किस चीज ने मना किया रोका कि तुम लोगों को ये हदीस बयान करो? तो कहा मैं भुला दी गई थी। देखो तो ऐसा होता है, हंगामा शोरिश फितने के दौर में इंसान बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, भूल जाता है। फितनों और हंगामों और शोरिश का एक असर इंसान के दिल दिमाग मिजाज पर पड़ता है और इंसान ऐसे मौके के ऊपर अच्छी अच्छी बातें भी भुला दिए जाते हैं। तो जिस जमाने में हजरत उस्मान के मकान के मुहासरे का हादसा पेश आया, हजरत आयशा कहती है कि मैं ये हदीस भुला दी गई थी, इसीलिए मैं लोगों को बयान नहीं कर सकी। पहली बात समझो, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो को इब्तिला पेश आएगा मुस्तकबिल में, ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और वो सही निकली, ये है दलील नबूवत। देखो अंबिया अलैहिस्सलाम की सदाकत की जो चंद दलीलें हैं उसमें एक मौजिजा है और एक है पेशीन गोई का सच्चा साबित होना, ये भी बहुत बड़ी दलील नबूवत है। जैसे कुरान में है, غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین, وہ پیشین گوئی بھی سچی نکلی اور مرزا جی نے جتنی بھی پیشین گوئی کی سب جھوٹی نکلی. کھلا چیلنج ہے قادیانیوں کو, ایک بھی پیشین گوئی مرزا کی صحیح نکلی ہو تو سب جھوٹی. اور محمدی بیگم سے نکاح کا خواب اور آرزو ناقص لے کر دنیا سے واصل جہنم ہوئے. آخری گھڑی تک محمدی بیگم سے نکاح کے خواب دیکھتے رہے. وحیاں بھی بہت آئی, بہت وحیاں آئی, لیکن ایک وحی بھی سچی ثابت نہیں ہوئی مرزا جی کی, جھوٹی ثابت ہوئی. دوسری بات, معمولی ہیلے سے حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلانی چاہیے. ان مصری باغیوں نے حضرت عثمان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی, تحریک چلائی, تو معمولی معمولی ہیلے کھڑے کر دیے ان لوگوں نے. تو معمولی ہیلوں کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کے خلاف تحریک نہیں چلانی چاہیے, الا یہ کہ اہل حکومت کفر شرک میں مبتلا ہو جاوے, کفر شرک کو طاقت پہنچانے لگے اور اسلام کو کمزور کرنے لگے, تو پھر ان کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. اس حدیث شریف سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان کے مخالفین سب منافقین تھے. صاحب حضور نے فرما دیا, فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ, حضرت عثمان کے مخالفین جو آپ کو خلافت سے دستبردار کرنا چاہتے تھے سب منافق گدار قسم کے لوگ تھے. اور یہ روایت ایک راز ہائے سربستہ میں سے ہے, یعنی لوگ حیران تھے کہ حضرت عثمان جان دے رہے لیکن خلافت کیوں نہیں چھوڑ رہے. تو کہا حضور نے منع کیا تھا, اسی لیے جان کی بازی لگا دی, خلافت نہیں چھوڑی. یہ استقامت کا راز اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا. اور اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نفاق جس طرح ایمان میں ہوتا ہے عمل میں بھی ہوتا ہے. یہ مصری لوگ جو آئے تھے وہ ظاہر میں تو ایمان کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن اعمال ان کے منافقانہ ہو گئے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل کی تعریف ہے اس روایت میں, اسی لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ آدمی کی جو شورا بنائی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا, تو سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو گویا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح کام کیا کہ حضرت عثمان کی خلافت کی حضور نے بشارت دی تھی اور انہوں نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے بیعت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. پھر بیعت کی فضا چلی حضرت عمر کی شہادت کے بعد. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا اپنی بیماری کے آخری دنوں میں, میری چاہت ہے کہ میرے پاس میرے کوئی صحابی موجود ہوئے. یعنی بیماری میں آدمی کو اپنے کوئی خاص آدمی قریب ہوئے تو ذرا انس معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ میرے کوئی قریبی نزدیکی میرے پاس موجود ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی میرے پاس ہوئے یہ میری چاہت ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے ابو بکر کو بلاوے کہ وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھے؟ حضور نے خاموشی فرمائی. پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے عمر کو بلا لیوے، حضور نے خاموشی فرمائی. پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے عثمان کو بلا لیوے، فرمائے جی بلاؤ عثمان کو. اندازہ لگاؤ کہ حضرت عثمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوگا. اس لیے کہ آپ کی دو دو صاحبزادی ان کے نکاح میں، پھر صاحبزادی سے انسان کو کل اور جز کا تعلق، تو داماد سے بھی ایسا ہی تعلق ہو جاتا ہے. ہم متن خسر ابا داماد کو بیٹے کے درجے میں مانتے ہیں، ان قریب یہ مقام آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو خسر ابا داماد کو بیٹے کے درجے میں مانتے ہیں، تو یہ کلیت جزیت کی جو ہے ایک نسبت حاصل دی. اور حضرت عثمان کی جان نثاری، مال نثاری، تو حضور نے ان کو بلایا. اتنے میں حضرت عثمان تشریف لے آئے تو حضور نے ان کے ساتھ خلوت میں بات کی، فخلا بھی. اب حضور ان سے خلوت میں کچھ بات کرتے جا رہے ہیں اور حضرت عثمان کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. حضور خلوت میں کچھ کہہ رہے اور ان کا چہرہ بدل رہا ہے. کیسا بدلا؟ شرا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا چہرہ سفید سرخ تھا، پیلا ہو گیا، یہ تبدیلی ہوئی. اور یہ تغیر کیسے ہوا؟ حضور ان کو مصائب کی اطلاع دے رہے تھے کہ عثمان مستقبل میں یہ مصائب پیش آنے والے ہیں، ان مصائب کی اطلاع پا کر کے حضرت عثمان کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، یعنی سرخ سفیدی سے پیلے کلر کی طرف مائل ہو رہا تھا. قیس کہتے ہیں کہ مجھے ابو سہلہ نے بیان کیا. یہ ابو سہلہ کون ہے؟ کہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ ابو سہلہ کی بھی ایک رائے تھی. کیا رائے تھی؟ کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان کا گھیراؤ کیا تو ابو سہلہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان کو تلوار سے مقابلہ کرنا چاہیے، کہ حضرت آپ کھڑے ہو جاؤ، ملٹری آپریشن کرو، ان کے خلاف جو ہے لشکری کاروائی کرو، تلوار اٹھاؤ ان کے خلاف. یہ ابو سہلہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کی بھی یہی رائے تھی، اور اس وقت مدینہ میں بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ حضرت عثمان کو ان باغیوں کے خلاف تلوار سے کاروائی کرنی چاہیے. تو یہ ابو سہلہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم الدار میں فرمایا. یوم الدار کا مطلب کیا؟ جس وقت آپ کے مکان کو باغیوں نے گھیر لیا اور آپ مکان میں محصور کر دیے گئے، اس زمانے میں یہ بات فرمائی. یوم الدار کا یہ مطلب. آپ کے عرف کا یوم الدار مت مراد لینے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ عہد کیا، یعنی مجھے یہ تاکید فرمائی. کیا تاکید فرمائی تھی؟ کہ عثمان خلافت چھوڑنا مت، وہ تم کو خلافت سے ہٹانا چاہے پھر بھی تم خلافت چھوڑنا نہیں. فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ، میں اسی پر مضبوطی سے قائم ہوں. اور دوسری حدیث میں ہے وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، میں حضور کے اسی فرمان کی وجہ سے جمع ہوا ہوں. کہ خلافت نہیں چھوڑ رہا ہوں، جمع ہوا ہوں ظلم کے باوجود. قال کیسن فقانو یرونہ ذالک الیوم، اور اس سے وہ او دن مراد لے رہے تھے. کون سا دن؟ جس دن باغیوں نے حضرت عثمان کو گھیر لیا. روایت میں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا قرب تھا، حضرت عثمان کیسے مقرب تھے کہ آخری وقت میں مرض کے وقت حضرت عثمان کو بلایا. دوسرا ہمراز ہونے کی دلیل ہے، فخلا لفظ آیا حدیث میں کہ حضور نے ان کے ساتھ فخلا بھی خلوت فرمائی، یہ ہمراز ہونے کی دلیل ہے. تیسری بات، غلط مطالبے پر حضرت عثمان جھکے نہیں. چوتھی بات، محبت رسول میں جان دے کر کے آپ نے وعدہ نبھایا. محبت رسول میں جان دے کر کے بھی آپ نے وعدہ نبھایا. حضور نے فرمایا تھا نا کہ بھائی تو ہی تم سے خلافت کی قمیص اتروانا چاہے مت اتارنا، تو جان دے دی لیکن قمیص خلافت کی نہیں اتاری. چوتھی بات، یہ بھی پیشین گوئی ہے جو دلیل نبوت ہے، کہ آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی کہ فتنے مصائب پیش آئیں گے اور حضرت عثمان کے سامنے وہ مصائب پیش آ کر کے رہے. ان پیشین گوئیوں کا صادق آنا یہ دلیل نبوت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی بڑی نشانی ہے.